بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ محترم ناظرین، یہ پروگرام دین و دانش ہے۔ اس میں شروع دن سے رمضان میں ہمارا موضوع رہا ہے اسلامی عبادات، لیکن آج ایک خاص دن ہے اور یہ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کا یوم وفات ہے۔ مولانا کی عظمت کے پیش نظر ہم نے یہ گمان کیا کہ اس دن کو، آج کی نشست کو ہم ان کے نام کر دیں، اور محترم غامدی صاحب سے، جو ہمارے مستقل مہمان ہیں اس پروگرام کے، مولانا سید ابوالعلا مودودی صاحب کے بارے میں گفتگو کریں، ان کے کاموں کو یاد کریں، ان کی شخصیت کو یاد کریں، اور دیکھیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا پیغام تھا۔ غامدی صاحب، آپ نے ایک طویل مدت مولانا کے ساتھ گزاری بھی ہے، اور اس پہلو سے آپ کی گفتگو ہمارے لیے بڑی رہنمائی کا باعث ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلے تو یہ بتائیے کہ مولانا کی عظمت اس دور جدید میں ایک بڑے اسلامی قائد کی، اگر یہ کہا جائے تو غالباً غلط نہیں ہوگا کہ شاید ان سے زیادہ اثر اس دور جدید میں پڑھے لکھے لوگوں میں، جو جنہوں نے جدید سکولوں سے تعلیم پائی، کالج سے تعلیم پائی، ان سے زیادہ اثر کسی صاحب دین کا نہیں رہا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟
علم و فکر کی جو روایت بھی دنیا میں قائم ہوتی ہے، اس میں تین طرح کے لوگ بالعموم ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو آپ مدرسی علماء کہتے ہیں، جیسے ہمارے سائنس کے اساتذہ ہیں، اسکولوں میں، کالجوں میں سائنس پڑھا رہے ہیں، وہ بھی سائنس کے علماء ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی علم یا کسی فن کو اس کے اندر اتر کر سمجھتے ہیں، اس میں امتزاج پیدا کرتے ہیں، اور بڑی سطح پر اس کے مطالعے کی ایک روایت قائم کر دیتے ہیں۔ بڑے سائنسدانوں کو آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ تیسری روایت وہ لوگ ہوا کرتے ہیں کہ جو ایک نئی دنیا پیدا کرتے ہیں، پہلے سے موجود فکر کو ایک نیا زاویہ دیتے ہیں، ایک نیا طرز فکر متعارف کراتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ ہیں کہ جن کو آپ ہر علم و فن کی دنیا میں ایک ممتاز جگہ پر دیکھتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر سائنس کی دنیا میں اگر آپ نام لیں تو آپ ارسطو کا نام لیں گے، آپ نیوٹن کا نام لیں گے، آپ آئنسٹائن کا نام لیں گے، آپ فلسفے میں بات کریں تو آپ افلاطون کا نام لیں گے، کانٹ کا نام لیں گے، ہیگل کا نام لیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایک نئی دنیا پیدا کرتے ہیں، نیا طرز فکر دیتے ہیں۔ اس میں علم اور فکر میں کچھ نئے زاویے سامنے آ جاتے ہیں جو بہت غیر معمولی ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے علماء کی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو پانچ شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے یہی حیثیت حاصل کر لی ہے، یعنی ان کے دور میں جو کچھ انہوں نے دین پر کہا، جس طرح دین کو پیش کیا، جیسے اس کی تعبیر کی، اس کو غیر معمولی پذیرائی بھی حاصل ہوئی، ایک نیا زاویہ نظر بھی اس سے متعارف ہوا، سوچنے کا ایک نیا انداز سامنے آیا، اور بہت لوگ اس طرز فکر کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان میں سے اگر آپ ان کے نام جاننا چاہیں تو غزالی ہیں، ابن تیمیہ ہیں، شاہ ولی اللہ ہیں، امام حمید الدین فرائی ہیں، اور مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی ہیں۔ اس لحاظ سے مولانا مودودی کی شخصیت بڑی غیر معمولی شخصیت ہے۔ مجھے کچھ وقت ان کے پاس گزارنے کا موقع ملا ہے، میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے، ان کے علم سے استفادہ کیا ہے، ان کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اعلیٰ ترین شخصیات میں ایک ممتاز شخصیت تھے۔ ان کی شخصیت میں بڑی دل نوازی تھی، بڑا حسن تھا، سیرت و کردار میں غیر معمولی پاکیزگی تھی، اور جس چیز کو وہ درست سمجھتے تھے اس کے ساتھ ایک ایسی وابستگی تھی جو اخلاص اور اخلاص عمل کے آخری مقام پر ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اسلامی تاریخ میں، یا مسلمانوں کی مذہبی تاریخ میں، یا مذہبی علم کی تاریخ میں، اگر آپ پانچ بڑی شخصیات کو جنہوں نے غیر معمولی اثرات لوگوں پر ڈالے ہیں منتخب کرنا چاہیں گے، تو ان میں ایک مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کا اس میں گرامی بھی ہوگا۔ موجودہ زمانے میں آپ نے بالکل درست فرمایا کہ دو ہی دین کی تعبیریں ہیں جن سے لوگ عمومی طور پر متاثر ہیں، اور جن کی زبان لوگ بولتے ہیں، جن کی اصطلاحات میں لوگ بات کرتے ہیں، ان میں ایک غزالی کی تعبیر ہے جو شاہ ولی اللہ پر آ کر منتہا کمال کو پہنچی ہے، اور دوسرے ابن تیمیہ کی تعبیر ہے جو مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی پر آ کر منتہا کمال کو پہنچی ہے۔ تو انہی دونوں تعبیرات کو زیادہ تر لوگ پیش کرتے ہیں، جس چیز کو ہم اسلام کی سیاسی تعبیر کہتے ہیں، اور جس سے دنیا میں بہت لوگ متاثر ہوئے ہیں، جس سے تحریکیں پیدا ہوئی ہیں، مختلف جگہوں پر لوگوں میں جدوجہد کا جذبہ پیدا ہوا ہے، وہ سب مولانا مودودی کی مرہون منت ہے۔
عامر صاحب، آپ نے یہ بہت گہرائی سے ہماری پوری علمی تاریخ کو سمو دیا چند فقروں میں، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ یہ جو دو دھارے آپ نے بیان فرمائے، امام غزالی اور امام ابن تیمیہ، جو اس دور جدید میں پھر مولانا مودودی کے ہاں ابن تیمیہ کی فالو اپ میں نظر آتے ہیں، تھوڑی تشریح کر دیں ان کی۔
یعنی ایک چیز یہ ہے کہ جو صوفیانہ مذاہب کا اثر مسلمانوں پر ہوا، اس کی روشنی میں پورے دین کی تعبیر کی جائے، یہ کام بہت اعلیٰ ترین سطح پر سب سے پہلے امام غزالی نے کیا ہے۔ ان کی احیاء العلوم کو مسلمانوں کی تاریخ میں غیر معمولی حیثیت حاصل ہے، اس میں پورے دین کو انہوں نے اس زاویہ نظر سے بیان کیا، دین کے مقدمات کو اس روشنی میں سمجھا ہے، دین کے ایمانیات کو اس روشنی میں سمجھا ہے، اور دین میں شریعت جس طرح پیش کی جاتی ہے اس کو بھی اسی روشنی میں سمجھا ہے۔ یہ جو صوفیانہ تعبیر ہے دین کی، یہی شاہ ولی اللہ کے ہاں ان کی حجت اللہ البالغہ میں منتہائے کمال کو پہنچی ہے۔ حجت اللہ البالغہ اور احیاء العلوم، یہ دو کتابیں ایسی ہیں جن کو ہم اسلام کی نمائندہ کتابوں کی حیثیت سے پیش کر سکتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کی تاریخ میں جب مذہب کو بحثیت مجموعی سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے تو اس کی پہلی کامیاب ترین کوشش احیاء العلوم ہے اور دوسری حجت اللہ البالغہ ہے۔ یہ ایک تعبیر ہے۔ اس میں جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ صوفیانہ مذاہب نے مذہب کو جس طرح دیکھا ہے، الہام کو جس طرح دیکھا ہے، وحی کو جس طرح دیکھا ہے، زندگی کو جس طرح دیکھا ہے، زندگی کے مقاصد کو جس طرح دیکھا ہے، اس کو سامنے رکھ کر قرآن مجید کی تعبیر و تشریح کی گئی ہے، اور اسی کو سامنے رکھ کر روایات سے جو دین ہمارے سامنے آتا ہے اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ یہ طرز تعبیر ہمارے ہاں بہت مقبول ہوا ہے، یعنی اسی طرز تعبیر کے مطابق ہمارے ہاں مدارس قائم ہوئے ہیں، اس کی بنیاد پر ہمارے ہاں علماء کے سلسلے قائم ہوئے ہیں، اور اگر آپ اس وقت عالم اسلام پر نگاہ ڈال کر دیکھیں تو آپ کو زیادہ لوگ وہ ملیں گے جو اسی طرز تعبیر کو درست سمجھتے ہیں، اس کو دین کی اصل تعبیر قرار دیتے ہیں، اور اسی کے مطابق دین کو سمجھنے سمجھانے کا کام کرتے ہیں۔ دوسرا نقطہ نظر، اس طرح میں نے عرض کیا کہ ابن تیمیہ سے اس کی پیدا ہوئی ہے، اس میں اسلام کا خارجی پہلو زیادہ نمایاں ہے، یعنی وہ ایک نظم ہے، اس کو دنیا میں اپنا غلبہ قائم کرنا ہے، اس کے سامنے کچھ سیاسی مقاصد ہیں، اس سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنی ہے، اور مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کو اس کے نظم کے تحت رہنا ہے۔ یہ چیز امام ابن تیمیہ کے ہاں بھی آپ کو بڑی نمایاں نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر جب وہ جہاد کی شرح وضاحت کرتے ہیں یا نہی عن المنکر کے تصور کو بیان کرتے ہیں تو بڑی نمایاں نظر آتی ہے۔ مولانا سید ابوالعلا صاحب بدودی کے ہاں آ کے اس نے ایک باقاعدہ دینی تعبیر کی صورت اختیار کر لی ہے، یعنی نہایت سائنٹیفک طریقے سے انہوں نے اپنے نقطہ نظر کو پیش کیا اور یہ بتایا کہ دین ایک نظام زندگی ہے، یہ نظام زندگی اپنا غلبہ چاہتا ہے، یہ دنیا میں مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اس میں جہاد کا تصور اسی مقصد سے دیا گیا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے؟ اصل میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو حکم دیا گیا ہے اس کو سامنے رکھ کر مسلمان ایک مصلحانہ جدوجہد کرتے ہیں، اور اس مصلحانہ جدوجہد میں وہ پوری دنیا کے لیے خیر کا پیغام دیتے ہیں۔ اس دین کو ہر حال میں اپنا سیاسی غلبہ قائم کرنا ہے، اور بحثیت ایک نظام کے اپنا غلبہ قائم کرنا ہے۔ اس چیز کو مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے اپنی کتابوں میں نہایت سلاست کے ساتھ، بہترین استدلال کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اس کے غیر معمولی اثرات ہوئے ہیں۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ان کے جو بدترین مخالفین ہیں وہ بھی ان کی زبان بولنے پر مجبور ہیں، ان کی اصطلاحات میں گفتگو کرنے پر مجبور ہیں۔ اور جس طرح کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا، عالم اسلام میں جتنی تحریکیں بھی اس وقت اٹھ رہی ہیں، یا وہ اسی صوفیانہ تعبیر سے متاثر ہو کر اٹھتی ہیں، اور یا مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کی اس سیاسی تعبیر سے متاثر ہو کر اٹھتی ہیں۔ اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام غزالی اور شاہ ولی اللہ کے بعد جس شخص کے سب سے زیادہ اثرات مسلمانوں کے خاص طور پر نوجوانوں پر ہوئے ہیں، اور ان لوگوں پر ہوئے ہیں جو مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی بازیافت چاہتے ہیں، وہ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی ہیں۔
خان صاحب، آپ سے گفتگو بھی جاری ہے۔ خواتین حضرات، ایک مختصر سے وقفے کی اجازت دیجیے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین محترم، پروگرام دین و دانش میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کا یہ پروگرام مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کی یاد میں ہم غامدی صاحب کے ساتھ ایک خصوصی نشست میں کر رہے ہیں۔ غامدی صاحب، آپ یہ فرما رہے تھے کہ مولانا کی جو عظمت ہے اس کس نوعیت کی ہے، اسلامی تاریخ کے علماء کے اگر فہرست بنائی جائے تو وہ چند نمایاں ترین لوگوں میں شامل ہیں، اور نمایاں ترین اس پہلو سے کہ ان کا اثر سوسائٹی میں کتنا ہوا۔ یہ جو ہم دور
اثر بھی، اور انہوں نے ایک نیا زاویہ نظر دیا، سوچنے کا ایک نیا انداز دیا، اسلامی فکر کو ایک نئی تعبیر دی۔ اس سے کوئی شخص اختلاف کر سکتا ہے، اتفاق کر سکتا ہے، خود میں تحقیق کے بعد اس سے اتفاق نہیں کر سکا، اور میرا نقطہ نظر اس معاملے میں ان سے بہت مختلف ہے، لیکن اس سے ان کی عظمت میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی ان کا معاملہ یہ ہے کہ جس طریقے سے سائنس کی دنیا میں نیوٹن نے ایک انقلاب برپا کر دیا تھا، آئنسٹائن نے اس کی بہت سی چیزوں سے اختلاف کیا ہے، بعد کے لوگ بھی ہو سکتا ہے کہ اختلاف کرتے ہیں، لیکن نیوٹن اپنی جگہ سائنس کی دنیا میں ایک بڑا نام ہے، اور اس نے ارسطو سے پہلے، ارسطو کے بعد جو دنیا سائنس بھی وجود پذیر ہوئی تھی اس کو ایک بالکل نیا رخ دے دیا۔ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کا معاملہ بھی یہی ہے، یعنی انہوں نے ایک دین کی ایسی تعبیر کی کہ جس تعبیر میں دین ایک بالکل دوسرے زاویے سے سامنے آیا، اور اس نے بے شمار اذہان کو متاثر کیا۔
یہ غامدی صاحب، جو بات کسی آدمی کو بڑا بنانے میں سب سے زیادہ اس کا موجب ہوتی ہے، वो देखने ये होता है कि वो किस हालात में और किस सूरत हाल में वो चीज़ पेश करता है, और जो पेश करने का उसका अमल है उसमें क्वालिटी कितनी है, उसके तहरीर में, उसकी तकरीर में। मैं चाहता हूँ कि आप उस दौर में हमें ले जाएं और फिर ये बताइए कि उनका काम जो उन्होंने अपने ज़माने में तर्जमा कुरान से शुरू किया और फिर जमात इस्लामी में वो ढला, और उसके बाद उन्होंने एक अजीम सियासी जद्दोजहद की पाकिस्तान के अंदर, एक आप तायराना निगाह अगर हमें उस तक ले जाएँ तो शायद बहुत मुफीद हो।
यानी वो ज़माना था कि जिसमें तहरीक खिलाफत के बाद मुसलमान सख्त मायूसी की हालत में थे। मुसलमानों की अज़मत रफ्ता बार बार याद तो आती थी लेकिन उसकी बाजियाफ्त की कोई सूरत समझ में नहीं आती थी। खिलाफत का इदारा जैसा कुछ भी कायम था वो ख़त्म हो गया था। उस वक्त जिन लोगों ने मुसलमानों के अंदर ज़िंदगी की रूह फूंकी, उनके सामने इस्लाम को एक निज़ाम हयात की हैसियत से पेश किया, उनका एतमाद इस्लाम पर बहाल करने की कोशिश की, उनमें मौलाना सैयद अबूअल्ला साहिब मौदूदी का नाम बहुत गैर मामूली है। यानी उन्होंने जो ज़ुबान लिखी, जो अदब उनके कलम से वजूद पजीर हुआ, वो एक बेमिसाल इंशा परदाज़ हैं। दबिस्तान शिबली में जिन लोगों को नुमाया तरीन हैसियत हासिल है और जिन्होंने उर्दू ज़ुबान को माला माल किया है अपनी नसर से, उनमें भी उनका नाम बहुत गैर मामूली है। तो उस ज़माने में उन्होंने मुसलमानों के सामने उनकी अज़मत रफ्ता की बाजियाफ्त का एक तरीक़ेकार वाज़े किया और ये बताया कि वो इस्लामी हुकूमत जिसके तुम ख्वाब देखते हो और जो खिलाफत राशिदा की सूरत में कभी कायम हुई थी, उसको दोबारा कैसे कायम किया जा सकता है। फिर सिर्फ यही नहीं कि उसके लिए एक फ़लसफियाना नौयत की तहरीर लिख दी या एक फ़लसफियाना नौयत की गुफ्तगू कर दी या उसके उसूल आबादी बयान कर दिए, बल्कि उसके उस तसव्वुर को सामने रख कर उन्होंने एक सियासी एक जमात बनाई। फिर उस जमात के ज़रिए से उन्होंने एक लंबे अरसे तक सियासी जद्दोजहद की, और इस तरह सियासी जद्दोजहद में भी आला अखलाकियात पर कैसे कायम रहा जाता है, सीरत व किरदार की हिफाजत कैसे की जाती है, उसकी एक बेमिसाल तारीख रकम करके दुनिया से रुखसत हुई।
अच्छा गानी साहब, आपका उनसे एक ज़ाती रब्त रहा है, आपने उनसे दीन का इल्म बहुत करीब से देखा है, आपने उनकी लाइब्रेरी से इस्तेफादा किया है, आपकी उनकी नशस्तें रही हैं। आप इल्म के मामले में, मैं ख़ास तौर से चाहता हूँ कि पहले हम उसको फोकस करें, आप उस दौर में, अगेन जो हम देखते हैं कि वो ज़माना हमारा रिवायती उलमा के मदारिस का है, उसमें तसलसल से एक तरीक़े पे काम जारी है, वहाँ मौलाना को आप कैसे देखते हैं?
आम उलमा से उनका क्या तकाबुल, उन्होंने अगर कभी किसी सवाल का जवाब दिया है तो लोगों को उसकी असल बताई है, उसका फ़लसफ़ा बताया है, उसकी हिकमत बताई है, और फिर जदीद जहन को सामने रख कर उसको इस तरह वाज़े किया है कि वो चीज़ें जिनसे हम आप इख्तलाफ़ कर सकते हैं उनको भी अपने मुखातबीन के जहन में उतार दिया है। वो चीज़ें कि जिनकी शरह वजाहत में बड़ी मुश्किलात महसूस होती थी उनको भी सहल तरीन अंदाज़ में लोगों पर वाज़े कर दिया है, और अपने ज़माने के नौजवानों को ये एतमाद बख्शा कि इस्लाम उनका दीन है और उन्हें इस दीन के साथ मोहब्बत करनी चाहिए, इस पर फ़ख्र करना चाहिए, इस पर सजदा शुक्र बजा लाना चाहिए कि इस हिदायत से वो बहरा याब हुए हैं। इस मामले में उनका उनके दौर में कोई शरीक व सहीम नहीं है। जिस तरह का एतमाद उन्होंने लोगों में पैदा किया और जिस तरह लोगों को मुतासर किया, उनसे पहले अगर किसी शख्सियत का नाम लिया जा सकता है तो अल्लामा इकबाल है।
अच्छा गामी साहब, मौलाना मौदूदी ने जो दीनी फ़िक्र पेश की और जिस उसलूब में पेश की और जिस तहरीर में पेश की, अब ये मालूम होता है कि उनकी वफ़ात के इतने अरसे के बाद, जो बहुत ज़्यादा नहीं गुज़रा, ये महसूस होता है कि ये जो आज की नस्ल है उसके और उनकी तहरीरों के दरमियान बड़ा बोध वाक़ हो गया। वो तहरीरी में नहीं है, वो अखलाक और शख्सियत में भी है। हम सियासत के मैदान में देखें, जो आपने ज़िक्र फरमाया कि वो एक ख़ास दर्जे की शराफ़त, एक तहजीब का नमूना, एक उठने बैठने में एक ख़ास तरह का रचाव जो उनकी शख्सियत में नज़र आता है, ये मालूम होता है कि ना सियासत में है, ना इल्म की दुनिया में है, ना फ़िक्र की दुनिया में है। ये क्या हुआ है हमारे साथ?
उसकी बड़ी वजह हमारा निज़ाम तालीम है। हमने अपने निज़ाम तालीम में अपनी रवायत को नज़रअंदाज कर दिया है। उस रवायत को नज़रअंदाज कर देने के नतीजे में वो लोग ही पैदा नहीं हो रहे कि जो इन शख्सियात को समझ सकें, इनके अदब से इस्तेफादा कर सकें, इनकी शख्सियत के हुस्न को महसूस कर सकें। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। फिर जो लोग उनके अखलाक की हैसियत से ज़िम्मेदारियाँ संभाल कर खड़े हुए, वो भी अपने अंदर उस सीरत व किरदार की झलक नहीं दिखा सके जो सीरत व किरदार उनका खासा था। मौलाना सैयद अबूअल्ला साहिब मौदूदी के यहाँ कोई लफ्ज़ तहजीब से गिरा हुआ आप नहीं सुनते थे। वो शाइस्तगी का बेहतरीन नमूना थे। ان کے ہاں آپ ایک عظیم تہذیبی روایت کی جھلک دیکھتے تھے، ان کی گفتگو میں، ان کی بات چیت میں، ان کے اٹھنے میں، ان کے بیٹھنے میں، میں نے انہیں بہت قریب سے دیکھا ہے، آپ کو ایک عظمت رفتہ محسوس ہوتی تھی، مسلمانوں کی تہذیب معلوم ہوتا تھا کہ مجسم ہو گئی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ ہم اپنی نئی نسلوں کو منتقل نہیں کر سکے۔ اس کو منتقل کرنے کا کام جو ادارے کرتے تھے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئے، مجلسیں کرتی تھیں، بزرگوں کی صحبتیں کرتی تھیں، بڑے لوگوں کے پاس بیٹھنے اٹھنے سے یہ چیزیں حاصل ہوتی تھیں، نظام تعلیم یہ چیز پیدا کرتا تھا، خاندانی روایات اس کو منتقل کرتی تھیں۔ ہم ایک تہذیبی بحران سے دوچار ہیں، اس کا یہ موضوع نہیں ہے اس وقت، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس تہذیبی بحران نے ہمیں اپنے ماضی سے محروم کر دیا ہے، اور ماضی سے جب کوئی قوم محروم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کے آگے بڑھنے کے مواقع بھی ختم ہو جاتے ہیں۔
عامر صاحب، آپ سے گفتگو بھی جاری ہے۔ خواتین حضرات، ایک وقفے کی اجازت دیجیے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین محترم، پروگرام دین و دانش میں آج ہم خصوصی طور پر مولانا سید ابوالعلیٰ صاحب مودودی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ آج ان کا یوم وفات ہے۔ ہم نے اپنے محترم جناب غامدی صاحب کو زحمت دی ہے کہ ان کی بارے میں، شخصیت کے بارے میں، ان کے کام کے بارے میں، ان کی لائف کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ آپ نے یہ ان کی خاص شخصیت کے بارے میں تو بہت ہم کو اس مختصر عرصے میں جو بتا سکتے تھے ارشاد فرمایا، میں اب چاہتا ہوں کہ ان کی تصنیفات کے بارے میں۔ ان کی بہت سی تصنیفات ہیں، انہوں نے ترجمہ قرآن بھی کیا، تفسیر بھی لکھی، اور وہ بہت عظیم الشان لٹریچر بھی ہے، اس میں کچھ علمی مقالات بھی ہیں، سیرت بھی لکھی انہوں نے۔ آپ اس پر کیسے تبصرہ کریں گے؟ ایک اسکالر کے کام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پہلو سے؟
ان کی اہم ترین تصنیف تو تفہیم القرآن ہے، اور قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے۔ اس تفسیر کی بڑی خوبیاں ہیں جن کا ظاہر ہے کہ اس مختصر پروگرام میں استقصاء نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ذریعے سے انہوں نے قرآن مجید کا ایک ایسا ترجمہ کیا جس کو عام آدمی پڑھ کے قرآن مجید کے ساتھ کچھ مناسبت محسوس کرتا ہے۔ یہ ایک ترجمانی کی نوعیت ہے، اور انہوں نے اس کے بارے میں اس کے دباچے میں لکھ بھی دیا ہے کہ انہوں نے یہ طریقہ کیوں اختیار کیا۔ ہمارے ہاں عام طور پر قرآن مجید کا ترجمہ جس طرح کیا جاتا تھا، اس کے مقابلے میں یہ ترجمہ نہایت مؤثر رہا اور بہت سے لوگوں کو قرآن مجید کے قریب لانے کا ذریعہ بنا۔ مختصر حواشی انہوں نے لکھے، بعد کے زمانوں میں اگرچہ بہت سے فقہی بحثیں بھی انہوں نے تفسیر میں داخل کر دیں، لیکن ابتدائی اگر جلدوں کو آپ دیکھیں تو اس میں بہت مختصر حواشی، جس میں قرآن مجید کے اور قاری کے مابین مصنف حائل نہیں ہوتا۔ اس طریقے سے انہوں نے مختصر طریقے پر یہ بتانے کی کوشش کی کہ قرآن مجید کا مدعا کیا ہے اور قرآن مجید کیا پیغام انسانیت کو دیتا ہے۔ پھر جو ان کا خاص طرز فکر ہے، وہ بھی اپنے استدلال کے ساتھ اس تفسیر میں نمایاں ہوتا ہے۔ دین کو وہ جس طرح دیکھتے ہیں، ایک نظام زندگی کی حیثیت سے جس طرح اسے برپا کرنا چاہتے ہیں یا اس کے لیے جدوجہد کا جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ چیز بھی آپ کو تفسیر کے بین السطور نظر آتی ہے۔ جگہ جگہ وہ اس کے لیے استدلال کرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، اور پھر ایک اسلامی تحریک جس طرح کام کر رہی ہوتی ہے، اس کو وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لے جا کر اس کا انتباہ بھی کر دیتے ہیں۔ یہ اس تفسیر کی کچھ خصوصیات ہیں۔ علمی لحاظ سے بعض اور پہلو بھی ایسے ہیں جن کو یہاں بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ان کی جو اہم ترین کتاب ہے، وہ قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں ہیں۔ قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں میں انہوں نے درحقیقت اپنا پورا فکر پیش کر دیا ہے۔ یعنی میں جس طرح پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ان کے اس طرز فکر سے مجھے کبھی اتفاق نہیں ہوا، اور میں اس سے اختلاف ہی نہیں کرتا بلکہ اس پر تنقید بھی کرتا رہتا ہوں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپنا نقطہ نظر انہوں نے اس کتاب میں نہایت محکم استدلال کے ساتھ اپنے زاویہ نظر سے پیش کر دیا ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ وہ دین کو اس کے اساسی مفاہیم کے لحاظ سے کس طریقے سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے جو لوگوں کے ذہنوں کو صاف کرنے کے لیے، ان کے دل و دماغ کو روشن کرنے کے لیے، دین کے علم کے بعض مہمات مسائل ان پر واضح کرنے کے لیے چیزیں لکھی ہیں، ان میں تفہیمات، تنقیحات کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی طرح ان کی رسائل و مسائل بڑی غیر معمولی کتاب ہے۔ یعنی اگر آپ رسائل و مسائل کا مطالعہ کریں تو اس کی حیثیت لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے ایک معلم کسی ہو جاتی ہے۔ وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ لوگوں کے سوالوں کے جوابات دیتے ہیں، ان کو مطمئن کرتے ہیں، اور ہر پہلو مسئلے کا ان کے سامنے رکھ کر ان کو ایک ایسی روشنی دے دیتے ہیں کہ جس کے بعد وہ خود بھی رائے قائم کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں۔ ان کی تحریر بڑی شگفتہ تحریر ہوتی ہے، نہایت سلیس اور نہایت سہل، اس کے دونوں پہلو ہیں۔ یعنی عام آدمی کے لیے وہ بہت مفید ہو جاتی ہے، اس لیے کہ عام آدمی اتنا بھی سے سمجھتا ہے۔ اہل علم کے لیے البتہ وہ گراں بار ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل علم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی بات دو لفظوں میں بیان کر دیں، لیکن مولانا سید ابوالعلیٰ صاحب مودودی کے پیش نظر چونکہ یہی ہوتا ہے کہ عام آدمی کو دین کی تفہیم کے میں مدد دینی ہے، تو اس وجہ سے وہ اطناب سے کام لیتے ہیں، اور بڑی حد تک ایک چیز کو ایک توضیحی اسلوب میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ میرے جلیل القدر استاد مولانا امین حسن اصلاحی صاحب بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ان سے یہ بات سیکھی کہ دین کو کس طرح توضیحی اسلوب میں بیان کیا جا سکتا ہے. چنانچہ ان کی بعض کتابوں پر بھی اس کے اثرات ہوئے, اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, اس لیے کہ وہ خود ایک پورا مدرسہ فکر تھے اور ان کی اپنی عظمت پہ پناہ ہے. انہوں نے غیر معمولی کام کیا, لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے سے استفادہ کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے, تو انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے اس کے اثرات قبول کیے.
مجھے یاد ہے کہ ایک بار مولانا وحید الدین صاحب, جو ہندوستان کے ایک بڑے صاحب علم ہیں, انہوں نے یہ فرمایا کہ مولانا مودودی کی شخصیت کا اصل وصف ان کی غیر معمولی ڈٹرمینیشن تھی. وہ ایک بڑے صاحب عزم آدمی تھے,
اس میں کوئی شک نہیں. یعنی انہوں نے اپنے سامنے ایک مقصد رکھا, ساری زندگی اس مقصد کے لیے وقف کر دی اور نہایت مخلصانہ طریقے سے وقف کر دی. جن چیزوں سے ہم آج اختلاف کرتے ہیں ان پر بھی میری ان سے گفتگویں ہوئی ہیں, اور مجھے یہ معلوم ہے کہ وہ اپنے نقطہ نظر میں کتنے جازم تھے, کتنے واضح تھے, اس کو کس عزم کے ساتھ پیش کرتے تھے, اس کے لیے اپنی زندگی کے آخری سانس تک کس طرح جدوجہد کے لیے تیار ہوتے تھے. اس طرح کی عظمتیں اب ہمیں اپنے گرد و پیش میں نظر نہیں آتی کہ جہاں آدمی کے پاس سچا علم ہو, مخلصانہ ارادہ ہو, اور انسان جس چیز کو اپنا مقصد زندگی سمجھے اس کے لیے اپنا سب کچھ کھپا دینے کے لیے تیار ہو. یہ تمام صفات اعلیٰ ترین سطح پر میں نے اپنے زمانے میں جن لوگوں میں دیکھی ہیں ان میں ایک نہایت ممتاز شخصیت مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کی بھی تھی.
ہم سب, جو علم کی دنیا ہے وہ انسان کو گوشہ نشین کر دیتی ہے, انسان نہیں چاہتا کہ وہ مجلس میں جائے اور لوگوں سے ملاقات کرے, اور وہ جلوت کی زندگی سے گریز کا طریقہ عام طور سے ہوتا ہے. آپ یہ فرمایا بھی کرتے ہیں کہ وہ اپنی لائبریری کے اندر بہت مطمئن رہتے تھے, اس کے باوجود انہوں نے ایک بھرپور سیاسی جدوجہد کی, اس کے قائد رہے وہ بہت زندگی کے آخری وقت تک. یہ جو عملی جدوجہد ہے ان کی زندگی میں, اور اپنے کام کے تسلسل کو ہر صاحب علم کی طرح اور ہر صاحب فکر کی طرح اس کو باقی رکھنے کا جو بندوبست ہے, آپ اس لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ وہ انہوں نے سفیشنٹ کام کر دیا تھا, یا اس میں اب کوئی ایسی چیز آپ نے کبھی محسوس کی ہو کہ وہ خود سوچتے ہوں کہ یہ ہو جاتا تو ایسا تھا اچھا تھا؟
نہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی سیاسی جدوجہد ان کے علمی کام پر اثر انداز ہوئی, یہ ان کے علمی منصوبوں پر بھی اثر انداز ہوئی. بعض چیزوں کو وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکے, بعض کچھ جدوجہد کی وجہ سے انہیں چھوڑنا پڑا, اور ان کے کانٹینٹ پر بھی, ان کے مشمولات پر بھی اثر انداز ہوئی. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ بہت سی وہ چیزیں جو ان کے قلم سے ابتدائی دور میں نکلی ہیں, ان کا رنگ آہنگ بالکل مختلف ہے اس سے جو بعد میں ان کے قلم سے نکلی. تو اثرات تو ہر چیز کے ہوتے ہیں, اور کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر وہ اس جدوجہد کو نہ اختیار کرتے تو شاید اور بہت سی اعلیٰ علمی چیزیں ہمارے معاشرے کو اور ہمارے سوچنے سمجھنے والے لوگوں کو ان کے قلم سے مل سکتی. لیکن بہرحال ہر آدمی کا اپنا ایک انتخاب ہے, انہوں نے اپنے لیے اس طرح کا انتخاب کیا, اور میرا خیال یہ ہے کہ کمی بیشی تو ہو سکتی ہے, لیکن نہایت توازن کے ساتھ انہوں نے جو چیز اپنے سامنے رکھی اس کو انجام دینے میں کامیاب رہے.
غلام صاحب, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, آپ نے مولانا سید علامہ مودودی صاحب کے بارے میں اپنے ذاتی تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں ہمیں بہت سی باتیں بتائیں. خواتین حضرات, یہ ممکن نہیں تھا کہ اس مختصر سے پروگرام میں ہم مولانا کی عظمت کے لحاظ سے کچھ گفتگو کر پاتے. ہم معذرت خواہ ہیں, کبھی موقع ہوا تو مزید مولانا کے بارے میں گفتگو کریں گے. اب اجازت دیجیے.